الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محتو محترم فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب نعیمی دامن پر قدم لانے محتو محترم حضرت علامہ مولانا غلام زرقانی صاحب کے نام دامن پر قدم لانے محترم جناب حافظ اور قاری محمد مدثر صاحب محترم جناب ہمارے نوجوان قاری اور حافظ پورا نام چاہیں محمد اسماعیل حمدانی صاحب اللہ کسر تقریم مہمانان گرامی حاضرین مجلس سب سے پہلے تو میں محمد عزیز نیازی صاحب کا ممنوع ہر سال وہ یاد کرواتے کیوں میری حاضری ہو جاتی مجھے کچھ سنانے کا موقع ملتا آپ حضرات کے لیے سننے کا موقع فراہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے آپ کے علم میں ہے کہ آج کا یہ جلسہ گیارہ شریف کے نام سے معمد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے منسوب میں ہر جلسے میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی بزرگ کا عرس مناتے ہیں یاد مناتے ہیں تو ان بزرگ اس شخصیت صاحب عرس کی توجہ اپنے ماننے والوں کی طرف ہوتی ہے اور یقین جانیے کہ آج ہم پر اگر حضور سے پاک رضی اللہ عنہ کا کرم ہو گئے, ہم پر توجہ ہو گئی, ہماری زندگی بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. میں نے جو آپ کے سامنے عارف تلاوت کی جسے آپ رات دن تلاوت کرتے ہیں, اسی کو میں نے عنوان بنایا. عموماً لوگ مختلف جگہ جاتے ہیں, مختلف گفتگو سنتے ہیں, کہتا صاحب کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے پتا لگے کہ کون حق پر. ہر آدمی یہ کہتا تھا ہم حق پہ, کس کی بات مانے, ان کی بات مانے, ان کی بات مانے. ہر شخص جو ہے وہ قرآن مجید اور قرآن حمید کا حوالہ دیتا, ہر شخص بخاری شریف اور حدیث مقدسہ کا حوالہ دیتا. آپ یہ قرآن و سنت کی بات کرتے تو کس کی مانی جائے, کس کی نہ مانی جائے, لوگ ششو بن. لیکن اگر وہ اس پر غور کرے اور یہ دیکھے کہ کسی دکان سے آپ کوئی ایک بلب لے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, لے کر گھر چلے جائے, وہ اگر فیوز نکلا تو دکاندار واپس نہیں لے. آپ اسی وقت کہیں اس کو ہولڈر سے لگا کر دیکھو یہ جل رہا ہے یا نہیں. محترم حضرات, جب بھی کوئی آپ کے پاس پیغام لے کر کے آئے, کم سے کم عشق مصطفیٰ کے ہولڈر سے لگا کے تو دیکھو کہ جل بھی رہا ہے نہیں, اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے یا نہیں, بزرگوں کے لیے ادب اور احترام ہے یا نہیں. ہمارا دین تو ادب کا دین ہے, احترام کا دین ہے. تو جب اس کے دل میں عشق مصطفیٰ, اولیاء نظام کی محبت, بزرگان دین کا ادب ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ ہمارا آدمی. اور میں اس پر اپنی بات شروع کرتا ہوں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کو آپ اپنے ذہن میں محور رکھیں. ہر آدمی قرآن مجید قرآن حمید کی بات کرتا اور قرآنی سے پوچھئے کیا کرتا ہے, غیب لوگ ہی کرتی ہوں یہاں بھی نہیں کسی آ. اس سے پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو جاتے, اس سے پڑھ کر لوگ راہ راست بھی پا لیتے. دونوں باتیں تو قرآن مجید قرآن حمید میں خود موجود. تو ہر قرآن مجید پڑھنے والا صحیح نہیں ہوتا. احادیث مقدسہ جب تک ہم علماء و فقہاء مجتہدین کا دامن تھامے رہے تو حدیث سمجھ میں آئے, ورنہ جو براہ راست حدیث پڑھے تو اس میں گمراہی کا بالکل خطرہ کہ آپ اس کی سند سے واقف نہیں ہوں, بزرگوں سے واقف نہیں. پورے پورے علوم ہیں جس کو علماء نے پوری پوری زندگی گزار دی, ایک ایک حدیث واپس کرنے کے لیے سینکڑوں میل کے انہوں نے سفر کیے. اور آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی اس پہ تو چوپڑی لگا دی, اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے. اور میں طویل نہیں کروں گا گفتگو, اتنا وقت نہیں. خود ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شیطان کو پکڑ لیا. اس نے بچانے کے لیے کیا کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی آیت نہ بتا دوں, اگر آپ اسے بستر میں رات میں پڑھ لیں تو شیطان صبح تک آپ کے قریب نہیں آئے. کہا بتاؤ کیا, حمایت الکرسی پڑھ لیا کرو, صبح تک شیطان قریب نہیں آئے. حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا, کہا حضور میں نے تو پکڑ لیا, میں آپ کی خدمت میں لانا چاہتا مگر اس نے مجھے ایک ایسا وظیفہ بتایا کہ یہ اگر پڑھ لو تو شیطان صبح ہونے تک قریب نہیں آئے. فرمائیے تین دن سے تمہیں کون ستا رہا, کون اس کا مخاطب تھا؟ کہا اللہ اس کا رسول جانتا. حضور نے فرمایا وہ خود شیطان. کبھی کبھی شیطان اوراد بلائے بھی بتا دیتا آن کر کے تاکہ آپ یقین کی منزل میں پہنچ جائے. اب دیکھیے آپ منزل حقیقی حقیقی راہ ہے, اتنا آسان راستہ ہے کہ بنا وجہ قوم پریشان ہے کہ اس کی مانے اس کی مانے اس کی مانے. اللہ اکبر. عالم جب سمجھا تو اس سمجھانے کو لوگ کچھ بہت ہی سیریس انداز میں نہیں دیتے. اچھا ہر معاملے میں بیچارہ مولوی چونکہ آسانی سے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس لیے پکڑ کر کے جانے لوگ کیا کیا کرتے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے باپ بیٹے گھوڑا تھا ایک سواری پر جا رہے تو دونوں باپ بیٹے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے. کسی نے دیکھ کر کہا کہ بڑے ظالم لوگ کمزور سواری اور دو دو بیٹھے. چلیے صاحب اب بیٹے کو اس نے اتار دیا, باپ بیٹھا ہوا آگے گئے تو لوگ کہنے لگے بڑا ظالم تھا کہ بیٹا پیدل چل رہا خود گھوڑے پر بیٹھا ہوا. تو باپ نے بیٹے کو گھوڑے پر بٹھا دیا. جب آگے گئے کہنے لگے بہت ہی کمبخت لڑکا, باپ پیدل چل رہا اور خود گھوڑے پہ بیٹھا ہوا. اس نے گھوڑا چھوڑ دیا. آگے جب کہنے لگے بڑے ہی وقت لوگ سواری ہوتے ہوئے پیدل جائے. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے. کیوں نہ آپ کو ایک معیار ایسا بتا دیا جائے کہ کبھی آپ کو برتنے میں عزیزان گرامی پریشانی نہ, ارشاد باری تعالیٰ سنیے قرآن حدیث قرآن حدیث اہدنا الصراط المستقیم. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا دکھا ہمیں سیدھا راستہ. کیا مطلب ہوا؟ ہم مصلے پر کھڑے نماز پڑھا یا نماز پہ آپ کھڑے نماز پڑھ رہے, بتائیے نماز سے پڑھ کر کوئی سیدھا راستہ؟ وہ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا. کیا ابھی تک سیدھا راستہ آپ کو معلوم نہیں کیا؟ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا صاحب قاضی بریلوی رحمت اللہ علیہ تقریباً 100 صفحے کی بحث کو سمیٹ کر ترجمہ میں رکھ دیا, پر ترجمہ کیا تھی؟ چلا ہمیں سیدھا راستہ. مولا تو نے اپنے کرم سے سیدھا راستہ عطا فرما دیا, اب اس نے ہمیشہ ہی عطا فرما, اسے تمام عطا فرما, ہمیشہ اس راستے پر تو چلا. اور کون سا راستہ ہے؟ رب کریم فرما سکتا تھا کہ جو قرآن مجید قرآن حمید کہتا وہ راستہ صحیح, جو حدیث مقدس ہے وہ راستہ صحیح ہے. رب کریم جانتا کہ لوگ نام قرآن کا لیتے ہیں بات الگ کریں گے, لوگ نام حدیث کا لیں گے بات عزیزان گرامی الگ کریں گے. تو ایسا معیار کیوں نہ بتا دیا جائے کہ آدمی کے پہچاننے میں پرکھنے میں صراط مستقیم کے کبھی کوئی دشواری نہ ہو. تو فرما سنو صراط مستقیم کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامی یافتہ بندے. اب دیکھ لیں آپ انعامی یافتہ بندے کون ہیں. کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اللہ کے انعامی یافتہ بندے نہیں؟ کیا کوئی شخص کہہ سکتا حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ اللہ کے انعامی یافتہ بندے نہیں؟ سرکار سہر بند کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے انعامی یافتہ بندے نہیں؟ سرکار نقش بند کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے انعامی یافتہ بندے نہیں؟ حضرت داتا دائمہ علی حجوی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے اور اللہ کے انعامی یافتہ بندے نہیں؟ اب اس کے بعد جب فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ بندوں کا راستہ اختیار کرو. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی انعام یافتہ بندے کس مذہب پر, کس مسلک پر, کون سا راستہ ان کا تھا؟ آج ان کے ملفوظات چھپے ہوئے موجود, آج ان کی سیرت چھپی ہی موجود, خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی سیرت ملفوظات چھپے ہوئے موجود. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جن کی ہم یاد منائیں, ان کی زندگی تو اتنی محفوظ ہے, اتنی محفوظ ہے کہ دنیا اور کائنات میں کسی کی سیرت اتنی محفوظ نہیں جتنی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی. یعنی ہم وقت کافی آپ کی خدمت میں ہوتے, سارے ملفوظات لکھتے, یہ تک معلوم ہے فلاں تاریخ صبح کی نماز شیخ نے نمازیوں سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا, ظہر کی نماز میں حضرت شیخ نے یہ طرف فرمایا, مغرب کی نماز میں یہ فرمایا, عشاء کی نماز میں یہ فرمایا. اور یہ نہیں خالی انکار کرنا, بڑے بڑے علماء اکابر حضرات نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت پر اتنا کچھ لکھا ہے, اور ہمارے عقیدے سے تعلق نہ رکھنے والے لوگوں نے بھی ان ائمہ ان محدثین ان مورخین کو اچھے الفاظوں میں یاد کیا کہ معتبر تھے وہ صفات تھے وغیرہ وغیرہ. تو ان کی سیرت آج بھی عزیزان گرامی موجود, اس سے پتا لگتا ہے کہ وہ کس مسلک کے تھے, کس راستے پر. ابھی ایک سازش یہ چلی, آپ کو تعجب ہوگا سن کر, تقریب ریکارڈ ہو رہی ہے ہمارے یہاں کراچی میں, یہ تنظیم ہر سال ہم ارباب حل و حق کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو ان پر واج رکھا, اس کا نام ہے حزب اللہ. آپ تعجب کریں گے کہ ایسے بدتمیز کہتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسلام ہمیں ملا وہ خود ہی مسلمان نہیں, ماذا اللہ سما ماذا اللہ. تو جب وہ خود ہی مسلمان نہیں تھے تو ان کا اسلام کر, اللہ اکبر. اور کیا آپ نے یہاں تک بات پہنچی کہ جناب وہ خود بھی مسلمان نہیں تھے جو دین لانے والے, تو ہم اور آپ کا بھی کیا بنے گا؟ سرکار غریب نواز نے جو ناکوں کو مسلمان کیا ان کا کیا بنے, جو ان کے دامنوں سے وابستہ ان کا کیا بنے گا؟ اس طریقے کی بولیاں اصل میں لوگ بولنے لگ گئے. تو فرمایا کہ معیار اہدنا الصراط المستقیم کا یہ ہے کہ جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا قابل بریلوی رحمۃ اللہ, ایک مصرے نے سارے معاملات کو سمو دیا. کہا جاتا ہے کہ دریا کو کوزے میں سمو دیا, فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. راہ خدا ہے، صراط مستقیم کیا؟ فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ارے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جو اس سراغ کو پہنچ گیا، جس نے یہ سراغ حاصل کر لیا، جس کو یہ معرفت ہو گئی، وہ کیسے رہ سکتا، کیسے رہ سکتا وہ ان بزرگان دین سے تعلق رکھنے کی وجہ سے؟ وہ عزیزان گرامی معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام یافتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ہم، اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انسان پیدا کیا، اور امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا کیا، اور اس کے بعد ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا کیا، جو بزرگان دین کے ماننے والی جماعت، آپ جماعتوں کو لیجیے بلکہ مختلف مذہبوں کو لیجیے، عیسائیوں کو دیکھیے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی کو نہیں مانتے، آپ یہودیوں کو لیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بہت بڑا طبقہ، حضرت عزیر علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانتے، دوسرے طبقوں کو دیکھیے تو کہتے ہیں حضرت نے تو خالی چار ہی مسلمان لیے، ایک حضرت علی تھے، ایک حضرت فاطمہ، ایک حضرت امام حسن، ایک امام حسین، یہ چاروں حضرات ہی نے اسلام قبول کیا، اتنا محدود کر کے رکھ دیا، اور دوسروں پر خبر رکھ، دوسروں پر جانے کیا کیا بدبخ کرتے، اللہ اکبر، دین ہمارا مسلک ہمارا ادب کا استاد زمن شہین شاہ سوہن مولانا حسن صاحب بریلوی فرماتے ہیں کہ ہمارا اور اہل سنت جماعت کا دین، کہ یہ ہمارا دین وہ ہے کہ ادب کے ساتھ رہتی روش ارباب سنت، ہماری روی جو ہے وہ ارباب سنت کی ادب کے ساتھ رہتی، ہمارا دین ہمارا مسلک عزیزان گرامی ہمیں ادب سکھا تھا۔ اب آئیے چند معتبر کتابوں کو سامنے رکھ کر میں گفتگو مختصر کرنے کے لیے، توالت سے بچنے کے لیے بار بار کتابوں کا حوالہ نہیں دوں گا، اگر کوئی صاحب مجھے کہے کہ یہ آپ نے بات کی کون سی کتاب میں ہے، اس کا مکمل عزیزان گرامی میں ذمہ دار۔ اب آئیے سرکار ہو سے بات رضی اللہ عنہ کی زندگی کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ ابھی سن چکے کہ آپ کی ولادت شہر گیلان، جو کہ اس پہ فارسی کا ذرا سا اثر تھا اس لیے گیلان کر دیں اور عربی میں جیلان کر دیں، آپ گیلان میں پیدا ہوئے، 470 ہجری کا وقت ہے، اور معتبر کتابوں میں کہ بڑے بڑے اقابر جس میں سے حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت جنید بغدادی، حضرت امام عسکری، ایسے اکابر اولیاء ان کی ولادت سے پہلے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، ایک شہزادے پیدا ہوں گے جن کا یہ نام ہوگا اور یہ یہ ان کے اوصاف جمیلہ ہیں، یہ یہ ان کے اوصاف حمیدہ ہیں۔ جب حضور غوث پاک پیدا ہوئے، پیدا ہوتی آپ کی کرامت، صاحب بہجت الاسرار جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سب سے مستند کتاب مانی جاتی، انہوں نے لکھا کہ جس دن آپ پیدا ہوئے، پیدا ہوتی کرامت ملاحظہ فرمائی اللہ کے ولی جن کی ہم نامت سے وابستہ، جس دن وہ پیدا ہوئے جو ماں حاملہ تھی، جو بچہ پیدا ہوا، سب نے اولاد نرینہ کو جنم دیا، جس دن آپ پیدا ہوئے سب کے یہاں اولاد نرینہ پیدا ہوئی، اور صاحب بہجت الاسرار کے مطابق نہ صرف یہ کہ نرینہ اولاد پیدا ہوئی بلکہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوئے۔ یہ تو آپ کی پیدائش کی برکت ہے۔ اب کیا ہوگا جب آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، خدا کا کرنا دیکھیے، رمضان کا چاند نظر آ گیا، یعنی ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں لگا، جیسے کہ لیلی ہوتی چاند دیکھنے کے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں، یہاں بھی ہوتی، اور ہمارے یہاں برا مت مانیے سرحد میں تو ایک دن پہلے ہی نظر آتا، پتہ نہیں کہاں سے نکال رہا، عجیب و غریب معاملہ۔ ایک صاحب میں روئے اہلال کمیٹی میں تھا مرکز میں، تو ایک صاحب پشاور سے روز عرب کر کے کراچی چاند دیکھنے کے لیے، میں نے کہا کیا بات ہے صاحب آپ کی، روز عرب کر کے چاند دیکھنے کے لیے، ہم تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی چاند کا وجہ نہیں تمہیں چاند نظر آتا، کیا تم نے کہیں اپنی بیگم کا نام چاند تو نہیں رکھ لیا، تو اس کو دیکھ کر کے کہائی دیکھ ہم نے آج چاند دیکھا، بتائیے آپ آپ دیکھو ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا، کہاں سے نظر آ جاتا، چنانچہ لوگ آئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے، وہاں سیدوں کو اشراف کہا جاتا، اشراف کہتے تھے، مختلف جگہ آپ دیکھیں میمنوں میں دیکھیے تو سیدوں کو بابو کہتے ہیں، پنجاب میں شاہ کہا جاتا ہے، دوسری جگہ تو وہاں اشراف کہتے تھے سیدوں کو۔ اب لوگ جب آئے، ان کی والدہ نے یہ بتایا، ابھی تصدیق نہیں ہوئی چاند کی، کہ بچے نے سحری کے بعد دودھ نہیں پیا، تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ چاند نظر آ گیا آج اور بعد کل روزہ ہے. چاند نظر آ گیا اور روزہ ہے, گویا آدمی پر شریعت اور سارے معاملات بالغ ہونے کے بعد ہوتے, لیکن حضور اوصفا رضی اللہ عنہ رمضان میں روزہ رکھا کرتے تھے اور سحری سے لے کر افطار تک لوگ یا اب دودھ نہیں پیتے اپنی والدہ مادہ کا. اس سے پتہ لگا کہ عام مادرزاد بنی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی, ہمارے اصول کی کتاب میں یہ ہے کہ نبوت جو ہے یہ وہابی اور ولایت قصری, یہ وہابی سے مراد وہابی مت سمجھ لیجیے, یہ حبار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا لے, یہ قصد سے کوشش سے نہیں ملتی. جیسے کہ مرزا جی نے یہ کہا کہ میں حضور کی شریعت اور طریقت پہ عمل کر کے مجھے حضور نے اپنے پرتوں سے مجھے نبی بنا دیا, کوئی میں حضور علیہ السلام کا پرتو, حضور علیہ السلام کا سائم, حضور علیہ السلام کا مجھے فرما بردار اور مجھے نبوت مل گئی. اگر آپ انکار کریں تو کہیں دو حضور علیہ السلام کا فیض تو ختم ہو گیا. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو فیض تو حضور علیہ السلام و سلام کا ختم ہو گیا. ابھی نہیں, حضور کا فیض نہیں ختم ہوا. صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, علماء, مجتہدین, پھر اس کے بعد حضور اوصفا رضی اللہ عنہ, ان کے مریدین اولیاء, یہ حضور علیہ السلام کا فیض نہیں ہو گیا. اگر حضور کی اطاعت کرنے میں کوئی نبی بنتا تو مجھے بتائیے صحابہ کرام علی رضوان کتنے مجھے اور فرما بردار تھے حضور علیہ السلام. ایک تو ایک پوری تقریر الگ, لیکن صرف میں آپ کو چند جھلکیاں بتاؤں کہ وہ کتنے مطیع و فرما بردار صحابہ کرام علی رضوان. علماء موجود حدیث بیان کرتے تو ایسے ران پر ہاتھ مار کر بیان کرتے, اور روایت بیان کرنے کے بعد لوگوں سے کہتے کہ میں نے اس لیے کیا, یہ حدیث جب حضور نے بیان کی تو آپ نے ایسا کیا. جب کوئی حدیث بیان کرتے تو اپنے ہاتھ پر اس طرح ہاتھ مار کر بیان کرتے, اور لوگوں سے بتا دو کہ جب حضور نے یہ حدیث بیان کی تو اس طریقے سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا. کبھی حضور علیہ السلام نے حدیث بیان آپ مسکرا دی, راوی بھی مسکرا دیتا, اور اس کے بعد جو لوگوں سے سوال کرتا کہ مجھ سے پوچھو کہ میں کیوں مسکرا, لوگوں نے پوچھا بتائی آپ کیوں ہنسے, فرمایا اس لیے میں ہنسا حضور نے یہ حدیث بیان کی تو آپ بھی ہنس دیے. مجھے بتائیے ہنسنے پر تو آدمی کا تھوڑا بہت قابو ہے کہ کسی کے دل کو آدمی مونے کے لیے تھوڑا سا ہنس دیتا, مسکرا دیتا, رونے پر تو کسی کا قابو نہیں ہے. یا نہیں کوئی ایسی رفت انگیز معاملہ, کوئی ایسا رفت انگیز واقعہ حضور علیہ السلام نے اسے بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد حضور کے چشمہ کرم میں آنسو آ گئے, اور راوی جب حدیث بیان کرتا اللہ اکبر کتنی محبت حضور علیہ السلام سے ان سے لگا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لوگ پوچھنے پر کہا جاتا ہے حضور جب یہ واقعہ رقت انگیز بیان کیا حضور کے چشمہ کرم نے بھی اشک سیلاب جاری ہو گیا, آپ کے بھی آنسو جاری ہو گئے. مجھے بتائیے اتنی کتاب و فرما برداری کرنے پر کیا کوئی نبی بنا ہوتا, اور بلکہ ترمذی شریف کی حدیث کہ میرے بعد اگر نبی ممکن ہوتا وہ حضرت فاروق عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نبی بنتے, مگر میرے بعد لا نبی آبادی, میرے بعد نبوت کا دروازہ بند. اور علماء اس میں اتنے سخت ہیں, اتنے سخت ہیں کہ کوئی شخص اگر جھوٹی نبوت کا اعلان کرے اور جو ان سے معجزہ طلب کرے تو کافر ہو جائے. کیوں معجزہ طلب کرے, جب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آپ کا آخری نبی ہے, وہ جھوٹے سے معجزہ طلب کرنا کیا مطلب, کوئی طرف ہو جیسا ہے, کوئی دو آتے آپ کے ذہن میں, کیوں کس لیے معجزہ طلب کر, ورنہ معجزہ طلب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اتنا نازک عزیزان نے گرا میں یہ مسئلہ ہے. مجھے بتائیے کیا اتنے مطیع فرما بردار اللہ اکبر. ایک بزرگ کا واقعہ, وہ خربوزہ انہیں بہت پسند تھا مگر ان کو کوئی حدیث نہیں تھی کہ حضور نے خربوزے کو کھڑا کر کے کاٹا یا لٹا کر کے کاٹا, ساری زندگی خربوزہ نہیں کھا, ایک پتا نہیں ہے حضور نے اس کو کیسے تراشا ہوگا. مجھے بتائیے کیا وہ نبی بنے, ہرگز نہیں. عزیزان گرامی, حضور کا پرتو اولیاء کرام, مشائخ کرام, ابدان, علماء, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے. تو حضور غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بھی عزیزان گرامی یہ فیض ہے جو حضرت سکا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عزیزان گرامی وہ فیض. تو اب آدمی پر شریعت یہ تھی کہ قبل آبو ہوتی کہ وہ بالغ ہو جائے, اور دیکھیے جس دن وہ پیدا ہوئے تو نقل کا عالم یہ ہے کہ اسی دن سے روزہ رکھنا شروع کر. اور ہمارے یہاں روزوں کا معاملہ آپ نے دیکھا کیا, قرآن مجید سے ترشح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, جب لوگوں نے بکبک کرنی شروع کی, حضرت مریم سے کہا کہ تم جا کر درخت کے نیچے بیٹھ جا, کہاں سے پھل ان کو وہاں سے ملتے. جب عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوں گے, قوم جب تمہارے پاس آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دینا, اشارہ کرنا, اس بچے سے پوچھو. چلیے عیسیٰ علیہ السلام جنور ہوں خدا کی قدرت, جب قوم آئی پوچھنے کے لیے آپ نے منہ پر ہاتھ رکھا تو اشارہ کیا بچے کی طرف کہ ان سے پوچھو. علماء فرماتے ہیں یہ کیوں کیا کہ بنی اسرائیل میں بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا کہ دن بھر کلام نہیں کرے, تو اشارہ یہ کیا کہ میرا روزہ بولنے. اب یہ بچہ جو ہے اس سے تم پوچھو تو آپ بتائیے اگر بولنے کا روزہ ہوتا بات ہے تبھی کسی اور موقع پر اس کو بیان کیا جائے. اگر بولنے کا روزہ ہوتا, یہ حضور کا کرم دیکھیے, بولنے کا اگر روزہ ہوتا تو کئی لوگ روزہ رکھتے, یا تو مسجد کا سجا روزہ رکھتا, یا سیکرٹری روزہ رکھتا, خزان کی روزہ رکھتا, یا مولانا روزہ رکھتے, یا وہ یا مؤذن صاحب روزے سوتے, باقی کا کیا حال ہوتا. اللہ اکبر, یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے. ایک مرتبہ تب تمالت کی طرف نہیں جانا, حضور علیہ السلام السلام کے زمانے میں ابتدا ایک وقت مقرر تھا افطار, اور اگر وہ وقت چلا گیا اب آپ کچھ نہیں کھا سکتے. گیا وقت, ایک صحابی کا حال بہت ہی غیر ہو گیا, بغیر پانی بغیر کھاد. چلیے صاحب سحری کی آیت نازل ہو گئی, ایک آدمی سحری کھا کر روزہ رکھے اور ایک آدمی بن سحری روزہ رکھے. بہت سے ان پڑھ یہ سمجھتے ہیں, بلکہ میں نے دیکھا بعض جگہ درد بھی دیا جاتا ہے کہ بھائی جتنی مشکل ہوگی روزے میں زیادہ ثواب ملے. اب دیکھ نہیں, سحری کھا کر جو روزہ رکھا جائے اس کا ثواب دے, اس لیے کہ سحری پیار مصطفیٰ کی سنت. ابن کثیر نے حدیث نقل کی تھی موقع پر روزوں کے بیان میں, حضور علیہ السلام سحری تناول فرمایا, ایک صاحب حاضر آئے, حضور علیہ السلام نے فرمایا دو سحری کھاؤ, انہوں نے جواب نفی میں دیا. حضور نے فرمایا کہ آؤ یہ برکت والا کھانا ہے, تو سحری کو برکت والا کھانا ابھی گانے گرامی بنا دیا. وہ آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام کو سلام کا کرم کہ ہمیں کتنی سہولت مل گئی, لیکن یہ ساری چیزیں جب ہیں کہ جب ہم پانی کو جائیں اور آپ اسے پاک رضی اللہ عنہ جیسے چاند نظر آیا یہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں اضافہ ہوا, اور انہوں نے سحری کے وقت سے لے کر افطار تک دودھ پینا فراموش کر دیا. اب ان میں علامہ بہجت الاسرار لکھتے ہیں صاحب اسرار کہ پھر وہاں یہ شہرت ہو گئی کہ اشراف کے یہاں سیدوں کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں ہو رہا تھا. اللہ اکبر, یہ شہرت آپ کی وہ مشہور ہو گئی. پھر اس کے بعد صاحب بہجت اسرار کہتے ہیں ایک دن حضور غوث پاک سے سوال کیا گیا, حضور یہ بتائیے کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا کب علم ہوا. حضور غوث پاک فرماتے تھے کہ میں مدرسے جب جاتا تھا کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ چلتا ہوا دیکھتا تھا, یعنی وہ فرشتے, اور جب بھی میں کہیں جاتا تو لوگوں کہتے جگہ کشادہ کر دو اللہ کا ولی, اس کے لیے جگہ خالی کر دو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی آ رہا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایک موقع پر جیسے عام طور پر بچے کھیلتے, میں بھی ان کے ساتھ کھیل رہا تھا, ایک بیل کے پیچھے وہ آگے تھا, ان کے پیچھے سارے بچے دوڑ رہے, اس نے گردن گھمائی اور کہا عبد القادر جیلانی تو ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اللہ اکبر, تو آپ گھر واپس آ گئے. گھر واپس آنے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ سے یہ فرمائش کی کہ میں بغداد جا کر کے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. صاحب آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا, اور ان کے یہ بہت واقعات مشہور ہیں. ان کے پاس 80 دینار, ان کے ایک بھائی ان کو 40 دینار ان کے لیے دیے, 40 آپ کو دیے, اور آپ بغداد شریف آ گئے. آپ کا بغداد شریف آنا کیا تھا, اللہ اکبر, وہاں کا تو موسم ہی بدل گیا. ایک رحم کرم کی بارش عزیزان گرامی بغداد پر تھی, اور اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے تحصیل علم بڑی لگن بڑی کٹھن زندگی گزار کر تحصیل علم کیا, اور زمانے میں سارے اولیاء سارے صوفیاء کا مشرف کیا تھا, پہلے علم دین سیکھا جائے اس کے بعد کامل شیخ تلاش کیا جائے. آپ نے 12 سناؤں کا حضرت خواجہ کریم نواز رضی اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے کے بعد برس ہاں برس کامل شیخ کو تلاش کر کر یہاں تک کہ کیا ہرمن یا ہارمن میں گئے, عثمان ہارمنی رحمت اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات, اور ملاقات کے بعد 20 برس ان کے ساتھ رہے, 20 سال ان کے ساتھ رہے. کیا کام کرتے, ان کا بستر ان کا سانگڑا اپنے سر پہ اٹھا. جب حضرت کہیں جائے ان کے نالے شریف اٹھاتے, جب جائے نالے شریف پیش کرتے, اور 20 سال کے بعد حضرت خواجہ علی نواز کے شیخ نے آپ کو خلافت سے نوازا. آج کو مریض صبح مریض ہو جائے تو شام میں آ جاتا ہے مجھے خلافت چاہیے, سمجھ گئے نا. آج تو اتنی ترقی ہو گئی کہ دوسرے دن مریض کو یہ توقع ہوتی ہے کہ پیر صاحب جو ہے وہ مجھے خلافت دے دیں تاکہ میرا سلسلہ الگ چل نکلے. بڑے اس میں جناب پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے یہ ریاض ہوتا ہے. کیونکہ شہر کی خدمت میں رہ کر سارے سلوک کے آداب سکھائے جاتے ہیں, سارے مسائل و معاملات سکھائے جاتے ہیں, سارے مشرف سکھائے جاتے ہیں. سرکار داتا بجبش علی حجمیری کشب الماجو پڑی, سبحان اللہ کتنے مشرف ہیں علماء, کیا کیا مسئلہ ہے اس کو بھی ہمارے یہاں طریقت میں مذہب ہی کہتے ہیں. اور فرماتے ہیں اتنے اتنے مذہب اتنے اتنے مشرف, اور میں حضرت جنید بغدادی کے مشرف پر, کیونکہ ان کے مشاہد میں صرف حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ یہ ساری تعلیم دی جاتی, کامل اور مکمل کیا جاتا اپنے مرید کو تاکہ کسی بھی بڑے سے بڑے خطرے سے نمٹ لے, اور کہیں بھی اگر جائے تو شریعت کا کوئی مسئلہ ان سے پوچھے تو وافر مقدار میں ان کو معلومات ہو کے تاکہ اپنے سننے ماننے والوں کو جوابات. اس لیے مقیودی کی بنیاد جو کش کے امام مانے جاتے ہیں اور تصوف کے ایسے امام ہے کہ ان کی بات ایک اتارٹی, فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جاہل کو ولی نہیں بناتا, جاہل کو ولی نہیں بناتا, اس سے حرام حلال کی تمیز نہیں, وہ ولایت کیسے پائے. اور فرما اگر کسی جاہل کو ولی بنانا مقصود ہو تو پہلے اس کے سینے کو علم و فضل سے برابر کرتا, پہلے اس کے سینے کو علم و فضل سے برابر کرتا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے ولایت اس کو عطا فرماتا. آپ جتنے اولیاء سب کے واقعات بڑے, ان میں آپ کو کوئی جاہل نہیں ملے گا, سب کے سب اپنے زمانے کے عالم, سب کے سب اپنے زمانے کے محدث مفسر اور مفتی تھے. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام پھیلا, اور آج دیکھیے ساری دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے اسلام کا زبانِ گرامی چرچا, اور ان کی تعلیمات کیا تھی, اللہ اکبر. یہ کیسے لوگوں کو مولیت, کیسے لوگوں کو گویا شریعت پر گامزن کرتے, نفرت کبھی نہیں کرتے تھے, اور بڑے پیار محبت سے ان کو جناب سلوک کی منزل اور طریقت و تصور کی منزل سکھا. اگرچہ بادشاہوں نے بڑی بڑی حکومتیں سر کر لی, جیسے کہ آپ لاہور کو لیجیے کہ محمود غزنوی کے زمانے میں لاہور پر قبضہ ہوا, اور لاہور میں اسلام کا چرچا, پھر اس کا بیٹا بیٹھا سلطان مسعود, اس کے زمانے میں بھی چرچا. مگر آپ جانتے ہیں اصل حقیقت جو دل میں اسلام لوگوں کے راسخ ہوا وہ حضرت داتا گنگر علی حجری راسخ, لوگوں کے دلوں میں اسلام راسخ کرنے والے حضرت داتا گنگر علی حجری. مجھے بتائیے تاریخ آپ شاید پاکستانیوں سے زیادہ جانتے ہیں, یہاں چلو شہاب الدین اور نے حملہ کیا اجمیر پر اور اتنی بری شکست کھائی کہ اس کے وفادار سپاہی اگر اس کو میدان سے لے کے نہ بھاگے ہوتے تو وہ بھی کام آ گیا, وہ بھی کام آ جاتا. لیکن اس کے بعد کہ اس نے جب چڑھائی کی اور اجمیر کو فتح کیا تو دیکھیے پوچھا کیا بات, لوگوں کے داڑھی امامے ٹوپیاں یہ اس زمانے میں تو نہیں. ارے ان کا صاحب آپ سے پہلے اللہ کا ایک بندہ یہاں آیا ہوں, وہ کہا کمانا ساگر کی پہاڑی پر, جب وہ گیا تو نماز اثر ہو گئی, حضور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ کی امامت فرما, وہاں گیا ان کے پیچھے نماز کی نیت کر لی, اور اس کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا خواجہ غریب نواز جب کہنا پھر السلام علیکم رحمت اللہ, تو شہاب الدین ہوری حیران ہو گیا, یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے خواب میں آن کر مجھ سے کہا تھا یار بالکل زمین ہموار ہے اور اس کے بعد آؤ حملہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پتو نصرت عطا کرتا ہے. تو دلوں کو جیتنے والے لوگ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا زندان گرامی بنی. تو میں کیا کہہ رہا تھا, سب سے پہلے تحصیل علم کو سیکھا, اور کس طرح علم سیکھا, کتنوں سے سیکھا, میں نے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں پڑھا. ایک مرتبہ امام بخاری سمرقند گئے, جب سمرقند گئے تو وہاں کے بہت بیسی جمع ہو گئے, بڑی شہرت تھی امام بخاری, سب لوگ جمع ہو گئے اور سب نے ادب سے امام بخاری سے یہ درخواست کہا حضور آپ اپنے ایک ایک شعر کی ایک ایک حدیث ہمیں سنا. تو سنتا کہ دس بارہ استاد جنہوں سے زیادہ 20-25 استاد ہو 20-25 حدیثیں سن لیں. حضرت امام بخاری سمجھ کر بیٹھے اور علماء کا مجمع تھا, اور امام بخاری نے اپنے استاد کی ایک استاد کی ایک حدیث بیان کی تو پتہ لگا کہ 1000 حدیث بیان, 1000 حدیث بیان. یہ کہاں کہاں جاتے ہیں تحصیل کے لیے, کہاں کہاں اپنے سمرا کو برکات حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں,
اس سے اندازہ لگائی حضرات سرکار ہو سے بات رضی اللہ عنہ بغداد پہنچے اور تمام علوم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد یہ بشارت تو آپ کو زندگی میں مل گئی. صاحب بادت الاسرا نے یہ واقعہ نقل کیا اور ہم نے شاید پہلے بھی کبھی بیان کیا ہوگا, اس کا اعادہ ہو جائے کوئی حرج نہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ دو طالب علم بڑے ہونہار انہیں کے مدرسے ایک غوث نے شہر کے بارے میں سنا کہ ہم جب اس کے پاس جائیں وہ اچانک ظاہر ہو جاتا, اچانک غائب ہو جاتا, کسی دروازے سے آتے ہوئے نہیں لگتے, کسی دروازے سے جاتے ہوئے نہیں لگتے. یہ ان کی زیارت کرنے کے لیے گئے طلبا. ہمارے یہاں کے بھی کبھی کبھی بڑے ہوشیار ہوئے, مثلا ہم تک بہت بڑے مدرسے وہ چلا کر دیکھتے رہے, پہلے مسئلے کو کتاب میں تلاش کرے اور تلاش کرنے کے بعد اپنے پاس لکھیں کہ استاد جی یہ مسئلہ کہاں, پریشان کرنا یہ مسئلہ کہاں. اب جناب کہیں ادھر ادھر ہو جائے کہیں استاد جی وہاں نہیں بلکہ یہاں, یہ بھی کرتے. حضرت محدث کشوچی رحمت اللہ تعالی اعلی حضرت صاحب نے بریلی سے لکھتے اور انہوں نے ایک جلسے میں یوم رضا پر ایک مقالہ پڑھا اور اس میں وہ چھپا لی. اس میں یہ کہا کہ جس وقت میں اعلی حضرت سے پڑھتا تھا میں نے کئی مرتبے کی شرارت کی. شامی نکالی ایک جزیہ اس میں سے نکال کر کے جیب میں رکھ لیا, کبھی عالمگیری نکالی اس میں سے ایک لائن لکھ کر کے مسئلے کی جیب میں رکھ لی, اعلی حضرت کے پاس چلا گیا. انہوں یہ مسئلہ کہاں ہوگا, امام اہل سنت فرما شامی کی فلاں دل فلاں صفحے پر یہ مسئلہ, یہ مسئلہ کہا فرما عالمگیری کی فلاں جی کے فلاں صفحے مسئلہ. فرمایا میں نے کئی مرتبہ شرارت کی ان کے بقول لیکن کبھی میں کامیاب نہیں. اللہ اکبر, ایسے اللہ اکبر اکبر اعلیٰ کے نیک بندے تو طلبہ میں ہوئے شرارت تو کرتے, تو اب کیا ہوا. حضور غوث پاک کے ساتھ جو تھے دو طالب علم جب دیکھنے کے لیے گئے تو ایک نے یہ ذرا سا ادب کے خلاف تھا کہ میں اس سے ایسے مشکل سوال کروں گا دیکھوں گا وہ کیا جواب دے, وہ جواب نہیں دے پایا کہ اس نے تکبر خود اسے کام دیا. دوسرے نے کیا کہا, میں بھی اس شہر کے پاس جاتا ہوں بڑے ادب سوال کروں گا میں دیکھوں گا کیا جواب دیتا, وہ ذرا اس سے تھوڑا سا نارمل مانگا. اچھا کہا عبد القادر تم بھی تو ہمارے ساتھ, اچھا تم اس شہر سے کیا سوال کرو. یہ ہے سعادت مندی, یہ ادب سیکھو تب آدمی کسی جگہ پہنچے. فرما میں کوئی مسئلہ اس سے نہیں پوچھوں, کوئی بولنا اس سے نہیں ہوں, بلکہ میں دوسری اس کی زیارت کروں, خالی میں اس کی زیارت کروں. چنانچہ کیا ہوا, یہ تینوں پہنچے تو شاید اپنی مسمت میں نہیں, صاحب بہادر اسرار کہتے یہ تینوں بیٹھے اچانک شیر صاحب اپنی مسمت پر, اور جس نے کہا تھا کہ میں ایسے سوال کروں گا کہ کوئی جواب ہی نہیں دے پائے گا, تو کیا ہوا اس کی طرف بڑے غصے میں مخاطب, اور مخاطب ہو کر جو سوال وہ کرنا چاہتا تھا اس کو کرنے نہیں دیا. کہا تو نے کیا کہا کہ میں جو سوال کروں گا وہ جواب نہیں دے پائے گا, اور مسوم تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے, اور فرمایا مجھے خوف ہے کہ تو کافر ہو کر مانے گا. اللہ اکبر, کہ بے ادبی کبھی کفر تک بھی آدمی کو لے جاتی. دوسرے کو گور کر کے دیکھا, تم نے کیا کہا, میں ایسے سوال کروں گا دیکھوں گا کیا جواب دیتا. فرمایا تیرے سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے, اور مجھے خوف ہے کہ تو یہاں تک کاموں پر ہاتھ, یہاں تک تو دنیا میں غرق ہو جائے, یعنی تو باوجود عالم بننے کے دنیا میں غرق ہو جائے. اور اس کے بعد مسکراتی ہوئی حضرت شیخ عبد القادر دینانی رضی اللہ ہمارے غوث پاک کی طرف دیکھا مسکرا کر, فرما بیٹا ایک وقت آئے گا تو ایک نشے پر جلوا گرد ہوگا, اور یہ فرمایا تھا کہ میرا یہ ختم تمام اولیاء کی گردنوں پر, سارے دنیا کے اولیاء اپنی گردنیں جھکا دیں گے اور تیرے قدم کو اپنی گردن پر الحمدللہ وہ قبول کریں گے. اور وہ پر آیا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک مخصوص نشیز پر بیٹھے اور فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر, عالم ارواح جو جہاں بھی تھا سب نے جناب اپنی گردنیں جھکا دی, اور خواجہ غریب ناد کا حضور آپ کا قدم میری گردن پر میری آنکھوں پر. اللہ اکبر, حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ مقام اتنی بلندی پر پہنچے, اور شعر کے مطابق عزیزان گرامی یہ وقت آیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ اعلان فرمایا. اچھا ایک بات اور سنیے, یہ نہیں کہ یہ خاندان چل رہا حادثہ کے طور پر یہ کوئی کتنے بڑے آگے کتنے بڑے ولی بن کر, ذرا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں. حضرت سید صالح موسیٰ جو آپ کے والد گرامی ان کا ایک نام ہے فارسی میں اس کو کہتے ہیں جنگی دوست، ان کا واقعہ یہ وہ ایسے باکمال اور باجلال آدمی تھے کہ تبلیغ اور لوگوں تک پہنچانے میں کبھی بھی تردد نہیں کرتا، کوئی آدمی ناراض ہو جائے روک جائے اس کی پرواہ نہیں کرتے، بڑے سے بڑے کی پرواہ نہیں کیا کرتے، اور یہی ہماری سیاست کی کتاب الایمان، کسی آدمی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھو اگر تم نے قوت ہے تو اس کو ہاتھ سے روک یہ کام نہیں کرنے دیں، اور اگر اتنی قوت نہیں تو زبان سے کہو کہ دیکھو یہ کام مت کرو، یہ کام بہت برا، یہ ایمان کا مگر دوسرا درجہ، اور نہ تم ہاتھ پکڑ کر کے روک سکتے نہ زبان سے منع کرو، اور دونوں پر قادر نہیں اس کو دل سے برا جانا، یہ کام خراب ہے اس کو دل سے برا جانا، اور اگر جس کو دل سے بھی برا نہ جانا جائے کسی برے کام کو سمجھے کوئی ایمان کی کسی درجے میں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس آفت سے مسلمانوں کو بچا، کم سے کم دل سے تو برا جانا، جو برا کام تبلیغ نہیں کر سکتے منع نہیں کر سکتے دل سے برا جانا، ان کی بزرگی کا حال یہ ہے تو اس زمانے کا جو خلیفہ تھا آپ جانتے ہیں کہ لوگ اس زمانے میں شراب وغیرہ سارے معاملات ہوتے، اس کے ملازمین مٹکوں میں شراب لے کر جا رہے، حضرت سید موسیٰ ابی صالح نے جب دیکھا کہ شراب لے کر جا رہے آپ نے سارے شراب کے مٹکے دھو، آپ کا روح دبدبا ایسا تھا کہ وہ جو ملازمین تھے شاہی وہ کچھ بول نہیں پائے، مگر جا کر کے انہوں نے خلیفہ کو اور بادشاہ کو شکایت کی صاحب اس لیے ہم نہیں لا سکے کہ ایک مل گیا تھا ایسا آدمی جس نے کہ سارے مٹکوں کو توڑ کے چکنا چور کر دیا، اب وہ بل بلا ہے، ارے ہمارا معاملہ میں نقل دیا، بلا کر کے لا سپاہی پہ بلا کر کے لا، حضور غوث پاک کے والی نگران کھڑے ہو کے دربار کہنے لگے یہ بتائیے کہ آپ نے کیوں کیا، کیا یہ آپ کا منصب ہے، کیا ہے آپ، کہنے میں محتسب، محتسب ہم نے تو کسی کو محتسب نہیں بنا، احتساب کرنے والا اردو سمجھتے ہوں گے میرا تال ہے آپ مدرا، میں محتسب، کہہ رہا تمہیں کس نے محتسب بنایا، اس نے کہا اس نے جسے تمہیں جس نے خلیفہ بنایا، اب یہ بات جب انہوں نے کہی تو نظر جھکانی خلیفہ وقت زانوں میں سر ڈال دیا، اور اس کے بعد کہنے کو یہ کام آپ نے کیوں کیا، کہا تجھے زندگی اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے میں نے کام کیا، آخرت کی زندگی سے بچانے کے لیے کام کیا، اور اس کا اس پر خلیفہ پر اتنا اثر ہوا، کہنے لگے تم میری طرف سے بھی محتسب، حضور غوث پاک کے والد نے جواب دیا جو اللہ کی طرف سے محتسب ہو تو بندے کی طرف سے محتسب ہونے کے کیا ضرورت، میں تو اللہ کی طرف سے متصل ہو تو بندوں کی طرف سے میں احتساب کروں، یہ سند لوں یا یہ ڈگری تم سے اس کا مانا کیا بیکار کی بات، میں تو اللہ تمہارا دمدادہ کی طرف سے متصل ہوں، خلیفہ پر ایسا روب دبدبا ہوا کہ آپ ان کو اجازت ملے گی جو برائی کوئی نظر آئے تو آپ اس کو روک دیا کریں، اس وجہ سے علماء فرماتے ان کا نام جنگی دوست ہو گیا، آپ کے والد کی بزرگی کہانی، آپ کی پھوپھی تھی جن کا نام عائشہ، وہ بھی بڑی کامل ولی صاحب حضرت الاسرا، دیگر کتب میں یہ موجود تفریح القافی وغیرہ وغیرہ، تو ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے شہر کے لوگ جمع ہو کر آئے، یعنی ان کا تقرب دیکھی کیا، ان سے کہا بارش نہیں ہو رہی فصلیں خراب ہو گئی، جانوروں کے لیے پانی نہیں، آپ نے کہا کہ ایک تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، بزرگوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اللہ اکبر وہ اپنے معاملہ پہ مگن ہوتے، یہ صدیقہ حضرت عائشہ جو تھی آپ کی پھوپھی، انہوں نے کیا کیا کہ لوٹا لے کر پانی لے کر کے کو یا جھاڑو لے کر کے صحن کو جھاڑو لگا سارا صاف کر دیا، اور صحن صاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کہا مولا صفائی میں نے کر دی چھڑکاؤ تو کر دے، میں نے صفائی کر دی چھڑکاؤ تو کر دے، بس یہ کہنا تھا کہ موسلا دھار بارش ہوئی اور لوگ بھیگتے ہوئے اپنے گھر گئے، معلوم ہوا کہ والد بھی بڑے با کرامت، والدہ ماجدہ بھی بڑی با کرامت، خوبی بھی آپ کی جو ہے وہ بڑی صاحب کرامت، اللہ اکبر، تو یہ بزرگوں کا معاملہ ہے، یہ کہہ سکے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرما، لیکن انہوں نے یہ کام کیا کہ جھاڑو دی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بارش کر دے، میں نے واقعات میں پڑھا ایک مرتبہ اس فسقہ کی نماز پڑھنے لوگ آئے اللہ کے نیک بندوں کا حال دیکھی سبحان اللہ. بڑے بڑے بزرگوں نے دعائیں کی, ہاتھ اٹھا کر رو رہے گڑ گڑا رہے, بارش نہیں ہو, بارش نہیں ہو. نماز اس فسقہ, یہ باب اس فسقہ بخاری اور دیگر کتب میں ہے کہ نماز کے لیے بوڑھوں کو لے لو, شاید جوانوں پر اللہ رحم نہ کرے, سفید داڑھیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ رحم فرما. فرمایا پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جا. اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اس کے لیے ننگے سر جا, یعنی یہ اس کا معاملہ کچھ اور, اس میں ادب یہی ہے کہ نماز کے ساتھ ننگے سر جا, اور جانوروں کو بھی ساتھ لے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم نہ فرما اور جانوروں کی وجہ سے تمہیں بارش مل جائے, سب چیز ناکام ہو. جو اس کا راوی ہے وہ ایک جگہ بیٹھا رہا, سب نکل کر چلے گئے. جانے کے بعد ایک فقیر منش آدمی آیا, آنے کے بعد تھوڑی دیر کھڑا ہوا, اور تھوڑی دیر کھڑا ہونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا, اور اس کے بعد اتنی موسلادھار بارش, اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ جس کی امکان ہے یہ شخص محب حیرت, یہ کون ہے ایسا. بڑے بڑے نیک لوگ علماء مشائخ آئے, انہوں نے دعا کی, دعا کرتے کرتے اور روتے ہوئے گئے مگر بارش نہیں. یہ کون ہے کہ جس نے صرف کھڑے ہو کر کے تھوڑی دیر گردن جھکائی, آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے موسلادھار بارش ہو گئی. یہ اس کی تو میں نکالی, اس کے پیچھے کر گیا کہ یہ دیکھو ہے کون اللہ کا ولی. بظاہر کوئی معاملہ نہیں تھا اس کا, کپڑے وغیرہ بھی بڑے خستہ پہنے ہوئے. اس کو پیچھے لگنے کے بعد یہ مناسب جگہ پکڑ گئے. پکڑنے کے بعد کا تم نے کون سی دعا, یہ سارے اتنے بڑے بڑے لوگ دعا کر کے گئے اور بارش نہیں, تو نے کیا دعا. اللہ اکبر, اے اللہ کے نیک بندے پہلے تو بچتے, اپنے معاملات کو ظاہر نہیں کرتے, اور یہ تصوف کا فائدہ کہ کوئی چیز اسے نظر آئے ملے اس کو پوشیدہ رکھے, چھپائے رکھے. اور تصوف کا فائدہ یہ ہے کہ اپنے اوپر جو معاملات ہوں اس کو اگر لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے تو یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس میں دکھاوا آ گیا, تصنع آ گیا, ریاکاری آ گئی. لیکن آج کل تو سارا معاملہ خوابوں میں چل رہا ہے. جی ہاں, کوئی خواب دیکھ لیں تو باضابطہ مجمع بیان کریں گے تاکہ اپنی بزرگی کا کوئی سکہ جم جائے, نہیں وہ چھپا دیتے. پھتےرا اس نے جان چھوڑا, نہیں بتایا, نہیں بتایا, مگر وہ بھی ایسا تھا, لگ گیا اس کے پیچھے. انہوں نے کہا سن میں نے کیا وظیفہ پڑھا, اب جو کہ یہ ذرا اللہ کے نیک بندوں کا ہاتھ کہہ لیں گے. میں نے جب دیکھا کہ بارش نہیں ہوئی, سب لوگ چلے گئے, میں میدان کھڑا ہوا, اور میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. میں نے تو اپنے دربار میں بڑی عجیب و غریب اپنی فریاد, میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی, میں نے جب سے حضرت بائیل بستانی کو دیکھا, ان کا مرید تھا, اور جب سے میں نے اپنی آنکھوں سے بائیل بستانی کی زیارت کی ہے, مولا یہ امانت میری آنکھوں میں ہے اور میں نے کبھی اس امانت میں خیانت نہیں. جب سے بائیل بستانی کو دیکھا ان آنکھوں سے, اس کے بعد میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے خیانت نہیں کی, یعنی کبھی میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھا, نہ محرم کی طرف نہیں دیکھا, کسی بھائی کا میں نے دیکھا. اور میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو شکل و صورت میری آنکھوں میں محفوظ ہے تو بارش برسا دے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بارش موسلادھار ہوئی, اور یہ کیفیت بتانے کے بعد وہ شخص جاں بحق ہو گیا, اور کہا اس نے اللہ تعالیٰ میرا راز فاش ہو گیا, اب مجھے دنیا میں رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور جب یہ راز فاش ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, ورنہ آپ جانتے کہ قوم ان کی جان نہیں چھوڑے, ہر ضرورت مند ان کے پاس پہنچ جائے. اس لیے کہا جاتا ہمارے یہاں تصوف کے فائدے حضرت داتا صاحب نے بھی لکھا, اور وہ یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا صاحب خدمت, جو کائنات کا نظام چلانے والے لوگ, یہ صاحب خدمت لوگوں کو پتا نہیں لگتا کہ یہ کون لوگ, بس یہ جو خدمت ان کے ذمے ہے وہ یہ سر انجام دیتے ہیں, اور بالکل خفیہ رہتے ہیں, ان کسی آدمی کو یہ نظر نہیں آتے, نہ کسی سے تعلق کراتے, بلکہ صوفیہ میں ایک ملامتی فرقہ بھی. ملامتی کا کیا مطلب کہ ذرا سا ان کی بزرگی ظاہر ہو جائے تو ایسے کام کرنے لگے کہ آدمی کو نفرت ہو جائے, کبھی چھوڑو ایک تو بالکل بےکار قسم کا آدمی, تو وہ آپ سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں, اصل میں بالکل الگ رہنے کے بعد میں آپ سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ بھی مقرر, آپ کے والدین نے ماں دیتے ہیں, آپ کی خوبی صاحبہ سے فریاد کی گئی, تو اس کا سہن میں چھڑکاؤ کرنے کے بعد فوراً جناب جھاڑو دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہا, وہ فوراً چھڑکاؤ ہو گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سن لی کہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے غرض یہ کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ تمام علوم سے فراغت کے بعد واقعی کرسی پر جلوہ گر ہو کر اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر, تو عالم اربا میں تمام اولیاء نے اپنی گردنیں جھکا لی. اب آئیے باب تقریر کا معاملہ. مستند کتابوں میں تقریر نہیں کی, درس نہیں دیا, سارے علوم سے ماشاءاللہ مربع و مسجع ہو گئے. حضور علیہ السلام کو پاؤں ملے, حضور علیہ السلام کو بھی مشابہ ملے. کہا بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتا؟ کہا حضور اتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ میری زبان نہیں کھلتی. حضور نے فرمایا یہ شرم دیکھی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم منہ کھولو. حضور غوث پاک نے منہ کھولا تو آپ نے اپنے منہ سے دہن نکال کر سات مرتبے ان کے منہ میں ڈالا. اب اس کے بعد وہ فصاحت و بلاغت آ گئی کہ ایک ایک مجمع درس کا ہوتا تو ستر ہزار آدمی وہاں موجود. اس زمانے کا رواج یہ تھا جو قرآن علمات امام بخاری امام مسلم دیگر محدثین حدیث بیان کرتے, جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں امام اللہ اکبر کہتا ہے تو پیچھے کو مقبل اللہ اکبر کہتا تاکہ اس کی آواز پیچھے تک چلی جائے. تو قرآن زمانے میں یہ سسٹم تھا کہ جب کوئی حدیث بیان کرے تو سامنے کے آدمی جو ہیں وہ ان کی طرف منہ کر کے اور وہ حدیث بیان کرتے ہوئے شیخ نے یہ حدیث بیان کی, شیخ نے یہ تفسیر بیان کی, یوں ایک دوسرے کو بیان کرتے کرتے پیچھے جاتا معاملہ. اور اس زمانے میں مقروفون تو تھا نا, اب کیسے آواز جاتی؟ یہ شیخ کی کرامت کہ جیسا سامنے بیٹھنے والا آپ کی آواز سنتا جو سب سے آخری میں بیٹھا ہوا آدمی وہ بھی آپ کی آواز اسی طرح سن لیا کرتا. کئی کئی سو کاتب ہو کہ دہن سے کچھ نکلے فوراً لکھ لیا جائے, اور واس کا اثر ایسا ہوتا آپ کے کہ سبحان اللہ کبھی موت کا ذکر آ جاتا, حشر کا ذکر آ جاتا, عذاب قبر کا ذکر آ جاتا, خوف خدا کا ذکر ہوتا, تقوی کا ذکر ہوتا. ایک محفل میں کئی کئی چیخیں لوگوں کی نکلتی, اور جب آپ کا واس ختم ہوتا کئی کئی لوگ آپ کا واس سن کر جان بھاگ ہو جائے. اتنا گہرا آپ کے باغ اور تقریر کا عزیزان گرامی اثر تھا, اور بڑے بڑے محدث بڑے بڑے باکمال لوگ ہر فن میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو باکمال مانتے. آپ کی تعلیم دیکھ لیے, ہر فن آپ نے پڑھا اور ہر فن پڑھاتے ہیں. پڑھنے کے بعد خالی پیری مریدی میں نہیں لگ رہے بلکہ وہ سارے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو طالب علم کو پڑھایا, اور سیکڑوں کے ہزاروں شاگرد ان کے پاس سے نکلے ہوں گے جن کو علوم دینیا سے آپ نے بہراور عزیزان گرامی ہر فن وہ پڑھایا کرتے. آپ جانتے کہ آدمی کسی فن میں مشہور ہو وہ دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتے. یہ ایک مسئلہ ہے. ایک زمانے میں محدث تھے, ان محدث ابن جوزی جن کے متعلق میرے پاس ایک ایسا حوالہ اس میں کہا کہ محدث ابن جوزی اتنے بڑے محدث ہیں اور اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے توبہ کرنے والے خود ساتھ گناہگار جو ان کے ہاتھ پہ تائب ہوئے اور اہل اللہ بن گئے یا مکے مسلمان بن گئے, ان کی تعداد 100,000 بتائی ہے. 100,000 محدث ابن جوزی. ظاہر ہے ایک فن تھا ان کے پاس, دنیا مانتی محدث ابن جوزی کو, آج تک ان کی کتابیں ہیں. محدث ابن جوزی شروع حضور غوث پاک کو نہیں مانتے, کبھی ساتھ میں نہیں پڑھا. کچھ ان کے احباب اور دوست جو تھے ایک دن ان کو مجبور کر کے دیکھ گئے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مو فن کے ماہر ہیں شیخ الحدیث ہیں, ایک بات سن لینے میں کیا ہے؟ وہ اپنے دوستوں کی باتوں پر ان کا دل رکھنے کے لیے آتے. سرکار غوث پاک کا طریقہ یہ تھا, خوش الہان قاری ایک آیت تلاوت کرتا, ایک آیت تلاوت کرنے بعد سرکار غوث پاک منبر پر جلوہ گر ہوتے اور جلوہ فرمانے کے بعد اس کی تفسیر بیان کرتے. جو دوست محدث ابن جوزی کو لے گئے حضور غوث پاک نے آیت تلاوت کی, حضور غوث اعظم نے ایک تفسیر بیان کی. ان کے دوست نے ایسے ان کو کونی ماری, کہا یہ تو ٹھیک ہے. دوسری تفسیر بیان کی, پوچھا کیا؟ کہا یہ بھی ٹھیک. 11 تفسیریں بیان کی غوث پاک کا, یہاں تک میں نے پڑھا. پھر اس کے بعد غوث پاک نے یہ کے بعد دیگرے اس آیت کی 40 تفسیریں بیان کی, اور مودی ابن جوزی کا علم جمع. محدث ابن جوزی کا علم جواب دے گا اور اسی دن سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے معتقد ہو گئے, عقیدت مند ہو گئے, ارادت مند ہو گئے اور اکثر و بیشتر ان کی محفلوں میں جاتے. مودی ابن جوزی جیسا محدث حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے علم و قدر کو مان کر وہاں سے اٹھتا تو آپ نے دیکھا فتوی نویسی, حدیث, تفسیر, فقہ سب نہ جتنے علوم ہمارے یہاں اس وقت مربی کا درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ, ہم نے تو بڑا مختصر کر دیا. ایک زمانے میں درس نظامی کا کورس تھا ہندوستان میں 16 سال, پھر اس کو کم کرتے 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 لائے تو 12 سال کر دیا, پھر 12 سال سے کم کرتے کرتے لے کر کے آئے تو 8 سال کر دیا. اب تو 8 سال پر بھی لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت ہے, کسی نے 5 سال کا کورس کر دیا, کسی نے 6 سال کا کورس کر دیا, اللہ اکبر. اس لیے سارے فنون رہ جاتے ہیں, آدمی پڑھ نہیں پاتا عزیزان کرام. 8 سال کے کورس میں جو ہمارے بزرگوں نے پڑھا ہے وہ اللہ اکبر کیسا پڑھا ہوگا, ان کے علم و فضل کو دیکھ کر ہمیں معلوم ہوگا. غرض یہ کہ وہ ہر فن میں ید طولہ رکھتے تھے اور ہم نہ صرف پڑھا نہیں بلکہ ہر فن کو حضور غوث سے پاک رضی اللہ عنہ پڑھایا بھی کرتے تھے. ایک عظیم شان اللہ کے نیک بندے ہیں. اب آئیے ہم اور آپ ان کی 11ویں منا رہے ہیں, یہ ہم ہر جلسے میں کہتے ہیں, اس وقت آپ سمجھیں کہ ایک ریپیٹ ہو رہا ہے. ان کی نسبت قیامت میں بھی کام آئی, قبر میں بھی کام آئی اور دنیا میں بھی کام آئی. یہ بھی یاد رکھیے, بڑے بزرگوں نے لکھا کہ قبر میں جو جو مسائل معاملات ایک عنوان ایک الگ, کہ ایک شیخ کا مرید جب قبر میں گیا فرشتے پوچھے من ربوں کا, کہتا شیخ عبد القادر جی نہیں, ان کے سوا میں کچھ اور جانتا ہی نہیں, ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, کہنے صرف شیخ عبد القادر جی نہ ماضر احمد سمجھے کہ انہوں نے اللہ کی جگہ حضور غوث پاک کا نام دیا, یہ میں سوال جانتا نہیں, عبد القادر جیلانی کو جانتا, ہر سوال پر کہتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں. تو بزرگوں نے لکھا, ہمارے مقالے میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی, یہ نام جو ہے اللہ اکبر قبر میں بھی عزیزان گرامی کام آئے گا. اور آئیے کہتے ہیں یہ جو آپ نے اصل میں 11 تاریخ مقرر کر دی ہے نا, بس یہ بولے گا تاریخ مقرر کرنا جو ہے نا وہ صحیح ہے. آپ بخاری شریف پڑھ لیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود جمعرات کا دن انہوں نے مقرر کیا اور خواتین کو وہ دین کی باتیں سکھاتے اور جمعرات کا دن انہوں نے مقرر کیا, یہ بخاری شریف میں موجود ہے. اب آئیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی بخاری شریف میں موجود, ہجرت فرما کر مدینہ شریف گئے, عاشورے کا دن آئے, صحابہ نے کہا حضور یہاں کے یہودی تو عاشورے کو روزہ رکھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے شکنجے سے نجات دی تھی بنی اسرائیل, اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا موسیٰ علیہ السلام کی یاد منانے میں روزہ رکھتے, فرمایا اس کے تو ہم ابدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد منا, فرمایا تم بھی روزہ رکھتے. پھر یہ کہا حضور اس میں تو مماثلت ہو جائے کہ ہم بھی روزہ رکھیں وہ بھی روزہ رکھ. آپ نے فرما تم ان کی مخالفت کرو, کیسے مخالفت کریں, فرما تم 9 کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی روزہ رکھو, آئندہ سال ہم رہے ان شاء اللہ تم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے 10 کا بھی روزہ رکھیں گے. بتائیے صاحب دن منانے کا کچھ ملا آپ کو ثبوت یا نہیں؟ اچھا یہ عجیب بات, یہ ذرا اور کیجیے آپ سمجھدار حضرات میں جو بات کہہ رہا ہوں, 11ویں منا جو کہتے ہیں 11ویں ان کے وفات کا دن ہے, جس دن منائے وہ کہتے ہیں کہ اسی دن منانا ضروری, ارے دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے, جس دن منائے تو کہتے ہیں کہ اسی دن منانا ضروری, کسی اور دن منا کہتے ہیں کہ ان کے وفات کا ان کے وصال کا دن نہیں. اب غور فرمائیے کہ اگر اسی تاریخ کو منا کہتے ہیں کہ اسی کو ضروری, کسی اور تاریخ کو منا کہتے ہیں ان کے وفات کا دن نہیں, بلا وجہ آپ کیوں منا رہے. ہم نے اس کا آسان ایک طریقہ نکالا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ تاریخ مقرر کرنا تو ہے نا, معاملہ بدعت تک پہنچ جائے. آپ اپنے بیٹے کی تاریخ مقرر کریں, لڑکی والوں سے کہیں دیکھیں تاریخ مقرر کرنا تو نہ جائے, جب چاہے آپ شادی رکھا لیجیے, کیٹرنگ والے سے کہیں کہ آپ کی طبیعت آپ یہاں نہیں پتا کر چلے, تمبو شامین والے سے کہیے کہ بیٹے کو تاریخ مقرر کرنا تو جائز نہیں, جب آپ کا چیز چاہے تمبو شامین لگا دیجیے ہمارے گھر کے آ کے, قاضی صاحب کو کہیں کہ قاضی صاحب جب آپ کی طبیعت چاہے نکاح پڑھانے آ جائے, قاضی ہوگا تو تمبو نہیں ہوگا, تمبو ہوگا تو دلہا نہیں ہوگا, دلہا ہوگا تو دلہن نہیں ہوگی, سب کچھ موت قاضی نہیں ہوگا, معاملہ چل سکتا کہیں بغیر تاریخ مقرر کیے, بات ٹھوس طریقے سے بیان کی جائے, اس طریقے سے لوگوں کو برہلانے کا محترم حضرات کوئی فائدہ نہیں. اب آئیے 11ویں صرف ہم کیوں کرتے, یہ میں پھر ریپیٹ کروں, حضور غوث پاک کا ارشاد ہے کہ میرا جو مرید ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے,
یاد رکھی ہے ٹھیک. اچھا اب لوگوں نے اس میں پچر کیا لگا دیا, حضور غوث پاک نام ارشاد بیان کر دے جو میرا مرید ہے وہ جاننے میں نہیں جائے گا جو جی چاہے کرے. یہ نہیں کہا غوث عالم نے جو جی چاہے کرے, یہ ان کا پیغام ہے جو جی چاہے کرے, یہ نہیں کرنا میرا مرید جنت میں جائے گا جہنم میں نہیں جائے گا. اتنی بات اگر مقرر بیان کر کے ختم کر دے تو بات سمجھ میں نہیں آئی. اب سنیے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا سلسلہ, ان سے تعلق اور ان سے ناطا اور ان سے سلسلہ, اس کی سب سے بڑا فائدہ اور رحمت اور نعمت یہ ہے کہ فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا, بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اب مجھے بتائیے کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے وہ جہنم میں جائے؟ کبھی بھی نہیں جہنم, جہنم میں جائے کبھی نہیں. کتاب و توبہ بخاری مسلم شریف, صرف نکاح توبہ پر ہم تقریر نہیں کر رہے. فرما جس نے سچے دل سے توبہ کر لی وہ ایسا جیسا کہ اس نے سرے سے گناہ کیا نا سمنا گناہ ہی نہیں کیا, اور کہیں فرمایا کہ جس نے سچی توبہ کر لی وہ ایسا جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. اور یہ تب فرما کتنے گناہ معاف ہو جائے, 10, 20, 100, 50, 1000, 2000, 10000, 20000. سرکار فرما کے تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر, سمندر کے جھاگ کے برابر تمہارا معاف فرما دے گا. قرآن مجید فرقان یہاں گیت آئے ایک آئے تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کے شان نزول میں معتبر مفسرین نے لکھا کچھ کفار مشرکین آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں تو کیا یہ ہمارے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائے؟ گناہ کیا تھے ان کے بڑے؟ بچیوں کو زندہ کو بچیوں کو دفن کر دے, بلکہ یہ بھی روایتیں ہیں کہ بچوں کو بھی دفن کر دے دیں, کھانا کہاں سے ملے گا, پانی کہاں سے ملے, انہیں بھی دفن کر دیا کرتے. کیا اتنے بڑے بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کر دے گا؟ اور ہم نے اسلام قبول کر دیا اور پٹائی ہماری اسی طرح, گناہ اسی طرح, پھر ہمیں کیا فائدہ اسلام قبول کرنے کا؟ ابن کثیر کی روایت بھی یہ ہے, یہ آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے حبیب اپنے بندوں سے ارشاد فرما دے, اپنے غلاموں سے ارشاد فرما دے کہ اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو. جب تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک بات بشارت کے سننے وقت میرا ہو گیا ایک گھنٹے سے زیادہ, لیکن مہمان سمجھ کے معاف کر دیجیے گا. ایک وقت آئے گا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے, وہ کب وقت ہے؟ آثار قیامت میں حدیث شریف کہ سورج بجائے مشرق کی مغرب سے طلوع ہوگا, جب مغرب سے طلوع ہوگا اب اس وقت کسی کی کوئی توبہ کارگر نہیں, جو مسلمان سو مسلمان, جو کافر سو کافر, جو منافق سو منافق, اب اس کا ایمان لانا کارگر نہیں ہوگا. وقت ہے, زندگی ہے, سچے دل سے توبہ کر کے حضور غوث عالم کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. اور بعد میں توبہ کرنا بالکل ایسا ہوگا, ایک آدمی گھوڑا خریدنے کے لیے منڈی گیا, کسی نے پوچھا کہاں جا رہے, کہاں گھوڑا خریدنا, اس پر آپ جیسے دیندار نے کہا میاں کہو انشاءاللہ گھوڑا خریدوں. عجیب آدمی پیسے جیب میں منڈی سامنے انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, یہ چلا گیا منڈی گھوڑا پسند کیا, کسی آدمی نے جیب صاف کر, اب جب ہاتھ ڈالا تو جیب میں پیسے نہیں, بڑا پریشان, گھوڑا خریدنا واپس مول ڈٹکائے, جب لوٹا وہی آدمی راستے میں لکھا کیا ہوا گھوڑا خریدنے کا, ارے کہنے کیا بتائیں آپ کو انشاءاللہ جب میں گھوڑا خریدنے گیا انشاءاللہ میں نے میرے گھوڑے کو پسند کیا اور انشاءاللہ میں نے سودا کیا, انشاءاللہ جب میں اپنی جیب میں نے ہاتھ ڈالا انشاءاللہ جیب کٹ چکی. انہوں نے کہا بھائی اب انشاءاللہ کہنے سے کیا, بندے پہلے انشاءاللہ کہتا تو کوئی کارگر ہوتا, ہم پہلے انشاءاللہ کہہ دو جانے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لو, کہیں وہ وقت آ جائے کہ جس میں آدمی کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے. اللہ اکبر, ہماری انڈیا کی دیہاتی بولی میں کہتے جب چڑیوں نے کیوں کھینچ لیا اب ہو سے کہا ہوگا, اب ہو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب چڑیوں نے کیوں کھینچ لیا. بہت سے آسم ربی گرمانوں کے دامن سے وابستہ ہو جا, ان سے وابستگی رکھو. اور یہ گیارہویں شریف ہے تو ان کا نام لینا یا سلام میں ان کا شعر پڑھنا اور ہر گئے دینا اور ہر بار میں ان کی نیاز اور ان کی فاتحہ, یہ سب ان سے منسلک رہنے کے طریقے, ان کے دامن میں آنے کے طریقے, ان سے جناب دربار میں رجوع کرنے کے یہ طریقے ہیں, اور یہ طریقہ ہمیشہ کام آئے گا. امام اہل سنت کہتے ہیں
ایسا تعلق کر دو ہو سے پاک سے کہ خود سے تھا در سے سخت سب سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن ملی ہے دور کا ڈورا سیا اور اس نشانی کے جو سر ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں نہیں پٹا پڑا ممالے نہ